سے پوچھا انہوں نے کہ ایک آدمی ہے جس نے اپنا عضو مخصوص اپنا ذکر چھو لیا تو کیا اس سے اس کے اوپر وضو کرنا واجب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جیسے ناک چھو لیا، انگلی چھو لیا، ہاتھ اور دوسرے عضو چھو لیے، جس طرح یہ سب اعضا چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح اس کے چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ایک روایت ہوئی۔ علماء نے اس حدیث سے لیا ہے کہ وضو کسی حالت میں عضو مخصوص کے چھونے سے نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ کپڑے کے اوپر سے ہو یا بغیر کپڑے کے ہو، یعنی مجرد اندر ہاتھ ڈال کر کے اس نے چھو لیا تب بھی وضو نہ ٹوٹے گا۔ لیکن ایک دوسری روایت بھی آئی ہے جس کی وجہ سے علماء کے اقوال میں اختلاف ہے، اس میں کچھ علماء نے تیسرا راستہ اختیار کیا ہے جس کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت بسرا ایک صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ جس شخص نے اپنے عضو مخصوص کو چھو لیا تو وہ وضو نیا کرے، فلیتوضا من مس ذکرہ فلیتوضا۔ یہ روایت بھی صحیح ہے، دونوں روایتیں صحیح ہیں، یعنی یہ کہ اس کے چھوننے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہاں آپ کا حکم ہے کہ جس شخص نے چھو لیا اس کو وضو کرنا لازم ہے۔ اب اس میں علماء کا اختلاف، بعض لوگ کہتے ہیں وہی کہ یہ حدیث اس بات کی دلالت ہے یا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وضو ہر حالت میں نہیں ٹوٹے گا، لیکن عام طور پر اصول حدیث کا طریقہ یہ ہے یا قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو حدیثیں آپس میں ظاہری طور پر مختلف ہوئیں، ان کے معنوں میں تھوڑا سا اختلاف ہوا، تو آخر کسی ایک کو لینے سے دوسری تو چھوڑنی پڑے گی، کوئی سبب ہونا چاہیے کہ اس کو آپ نے لیا۔ اس میں علماء بہت سے طریقے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ایک بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور دوسری ان سے نیچے درجے کے عالم نے روایت کی ہے تو بخاری اور مسلم کی روایت کو آگے بڑھایا جائے، لیکن اگر دونوں کو اکٹھا کر کے ایک بیچ کا معنی کشید کیا جائے اس سے اور بیچ کا معنی لیا جائے تو یہ سب سے پہلے یہی واجب ہے۔ یعنی دو حدیثیں مختلف آئیں ایک دوسرے کے الٹ، تو دونوں کے بیچ کا ایک معنی دونوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے اگر معنی لیا جا سکتا ہے تو وہی افضل ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں حدیثوں کو اکٹھا کرنے کا طریقہ، کیونکہ حدیث صحیح ہے، ایک آگے اور دوسری پیچھے ہو تو اس میں اگر اکٹھا ہونے کی سبب نہ ہو سکے، ایک متوسط معنی دونوں کے درمیان کا نہ نکل سکے، تو قطعاً پہلے والی روایت کو کہیں گے یہ منسوخ ہے، یہ پہلا حکم تھا، جس طرح کی شروع شروع کا حکم تھا شراب پینا بھی جائز تھا، بعد میں شراب کو اللہ رب العزت نے حرام فرمایا، اسی طرح یہاں تدریجن اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے احکام آتے تھے، تو کہا جائے گا کہ پہلا حکم یہ تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا پہلا والا اور آخر کا حکم یہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگرچہ تاریخ معلوم ہو کہ یہ حدیث پہلے تھی یا یہ حکم پہلے تھا اور دوسرا حکم بعد میں آیا، اس کے باوجود اگر دونوں حدیثوں میں اکٹھا کرنے کی صورت رہے تو وہی سب سے پہلے وہی مانا لیا جائے گا۔ تو علماء نے، جن لوگوں نے جمع کیا دونوں احادیث کو، حضرت ابن حبان پرانے علماء نے یہ مانا لیا ہے کہ اگر آدمی، حضرت جس روایت میں آیا ہے کہ جس نے اپنے عضو مخصوص کو چھو لیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر پردے کے یا کپڑے کے بغیر، یعنی کسی پردے کے بغیر، کسی حائل کے بغیر اگر اس نے چھو لیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو وضو کرنا ہوگا۔ اور جس حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس طرح ایک ٹکڑا چھو لیتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑے کے اوپر یا پردے کے اوپر سے اس نے چھوا ہے تو وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ یہ معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ عضو مخصوص مرد ہو یا عورت ہو، عورت کا بھی قاعدہ ہے، مرد کے تابع احکام ہے، عورت نے اپنا عضو خاص چھوا، اس حالت میں اگر بغیر پردے کے ہاتھ اور عضو مخصوص کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کپڑے کے اوپر سے چھوا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہی مسئلہ صحیح انشاءاللہ ہے، دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک حدیث میں یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، دوسرے میں نہیں ٹوٹے گا، تو تو دونوں کی حالتیں الگ الگ ہوئیں، جس میں آیا ہے وضو ٹوٹ جائے گا، پردے کے اوپر سے اگر چھوا تو وضو نہیں ٹوٹے، جیسے آپ نے کندھا کھجایا اسی طرح اس کو بھی اگر چھو لیا کپڑے کے اوپر سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر بغیر پردے کے آپ نے اس کو چھوا، چمڑے کو چھوا، تو وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی نیا وضو کرنا ہوگا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مسئلہ ہے قے یا نکسیر، ناک سے خون آنے کا مسئلہ، اگر نکسیر آ گیا تو کیا اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصابہ قے ان او رعاف او قلس، جس کو قے آ گئی، یعنی جس کو کہتے ہیں الٹی، پیٹ سے منہ کے ذریعے سے پیٹ کا مادہ نکلا، تو کیا کرے؟ اسی طرح جس کو نکسیر آ گئی ہو، ناک سے خون، او قلسن، یا معدے کے اوپر سے جو بلغم ہوتا ہے اندرونی پیٹ کا وہ نکلا، یا مزی آ گئی اس کو، یعنی مزی جس کا حکم آپ نے سن لیا شہوت کے وقت منی کے قریب پتلا پانی نکلنے کا، تو کیا کرے؟ فلیتوضا، وہ نیا وضو کرے، ثم لیبنی علی صلاته، پھر اپنی نماز کے اوپر بنا کرے. بنا کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز کے درمیان یہ چیز ہوئی، چار رکعت کی نماز میں، چار رکعت کی صلات میں اس نے دو رکعت پڑھ لی، دو رکعت کے درمیان قے آ گئی، دوسری رکعت تیسری رکعت کے لیے قے آ گئی یا نکسیر آ گیا، کیا کرے؟ جائے وضو کرے، پھر آ کر کے باقی دو رکعتیں انہی دو رکعتوں پر بنیاد رکھ کر کے پڑھ لیں. وہ فی ذلک لا یتکلم، شرط یہ ہے کہ اس درمیان کسی سے باتیں نہ کی ہوں، گیا اور چپ چاپ وضو کیا، آ کر کے پھر وہ دو رکعتیں اپنی مکمل کر لے. لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، امام احمد اور دوسرے ائمہ نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا یعنی ضعیف روایت یا حدیث کو ضعیف کہنے سے میں نے تاکید کی ہے کہ آپ کے دل میں کوئی شبہ یا خلجان نہیں ہونا چاہیے کہ حدیث کیسے ضعیف ہوئی. حدیث ضعیف اسی وقت ہوگی جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریق سے یا صحیح بیان کرنے والے لوگوں کے راستے سے نہ آئی ہو، اس میں کوئی آدمی ایسا ہو جس کے حافظے کی کمزوری کا شبہ ہو، جس کے جھوٹ بولنے کا شبہ ہو، یہ اسباب ہیں حدیث کو ضعیف ہونے کا. تو یہ سن کر کے کہ حدیث کیسے ضعیف ہوگی، آپ اس میں تعجب میں نہ پڑیں. تو یہ اس حدیث کو علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن فی نفس ہی مسئلے کا حکم کیا ہے؟ کسی کو قے آ گئی تو کیا اس قے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ نکسیر آ گئی تو نکسیر سے وضو ٹوٹے گا نہیں؟ بہت سے علماء نے، اور یہ چیز یعنی ثابت ہے، وہ لوگ اعتراف بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت سی کتابوں میں ضعیف احادیث سے بھی احکام لیے گئے ہیں، اس کا اعتراف ہر ایک کرتا ہے. تو ان کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ قے آ گئی یا نکسیر آ گئی یا بلغم آ گیا پیٹ کے اندر سے تو وضو جاتا رہے گا، لکھا ہے اس طرح کا. لیکن جب چونکہ حدیث اس باب میں صحیح نہیں ملی تو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے اقوال کیا ہیں، صحابہ کے اقوال میں بھی کوئی صحیح چیز اس طرح کی نہیں ملتی ہے کہ قے سے وضو ٹوٹ جائے گی یا نکسیر سے وضو ٹوٹ جائے گا یا قلس یا بلغم سے وضو ٹوٹے گا. اس وجہ سے بہت سے علماء نے کہا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور مسئلہ جس طرح پہلے تھا اسی حالت میں وضو باقی رہے گا. ہاں، مزی کے بارے میں جو ذکر آیا ہے کہ او مزی، جس کو مزی آ جائے تو اس کو اس حدیث سے یہ حکم نہیں لیا جائے گا مزی کے بارے میں، اس کے بارے میں حضرت علی، حضرت مقداد وغیرہ کی روایت دوسری ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس حدیث میں جتنی چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب ضعیف ہیں. نہیں، مزی کے بارے میں صحیح روایت میں آیا ہے کہ وہ وضو کے ٹوٹنے کا سبب بنتی ہے، اس وجہ سے مزی سے وضو ٹوٹے گا. لیکن قے یا نکسیر آنے سے وضو ٹوٹنے میں علماء کا اختلاف ہے. احتیاطاً آدمی اگر وضو کر لے رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر وضو نہیں کیا اس نے تو اس کی نماز صحیح ہونے کے بارے میں بہت سے علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے. اور یہ بھی مسئلہ الگ ہے کہ دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، آپ کا ریا خارج ہوئی، وضو ٹوٹ گیا، باہر نکل کر کے آپ نے وضو کیا، پھر یا مسجد ہی کے اندر آپ نے وضو کیا، نماز دو رکعت آپ نے ظہر کی پڑھی ہے باقی دو رکعت ہے تو پھر کیا کریں گے؟ آ کر کے صرف دو ہی رکعت پڑھیں گے؟ نہیں، مسئلہ صحیح ہے کہ آپ جب وضو کے لیے نکل گئے تو آپ نے ایسا کام کیا جو نماز سے باہر ہے، صلات سے باہر ہے، چلنا پھرنا، ہو سکتا ہے آپ غلط نظر بھی ڈالے ہو کہیں اور کچھ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، بہرحال جب مسجد سے نکل گئے وضو کر کے آئے تو نماز کو پھر سے لوٹانا ہوگا، کیونکہ یہ جو روایت آئی ہے کہ اس پہلی نماز پر بنا کر کے باقی نماز کو پوری کر لے اور پوری نماز دہرانی ضروری نہیں ہے، یہ روایت چونکہ صحیح نہیں ہے، صحیح روایت یہ ہے کہ وہ اس نماز کو لوٹائے، یعنی اگر آدمی کو کوئی عارضہ ہو گیا کسی وجہ سے وہ نماز سے نکل گیا، بچہ رو رہا ہے، عورت نکل گئی نماز سے، تو اس حالت میں دو رکعت اگر اس نے پڑھی ہے تو دو رکعت ہی صرف اس کو نہیں پڑھنی ہے بلکہ پورے طور پر وہ نماز شروع سے پڑھے، اسی طرح جا کر کے وضو کر لیا، وضو کرنے کی ضرورت پڑی تو بدرج اولا اس کو شروع سے پہلی رکعت سے آخری نماز پڑھنی ہوگی، اگر دو رکعتیں وہ پڑھ چکی ہے یا پڑھ چکا ہے تو دو ہی رکعتیں صرف اس کو نہیں پڑھنی، یہ چیز تاکیدن سمجھنا چاہیے، کیونکہ صحیح روایات میں یہی آیا ہے، اور اس روایت میں جس میں آیا ہے کہ اپنی نماز پر بنا کرے اس روایت کو علماء نے صحیح نہیں کہا ہے، یہ چیز یاد رکھیں انشاءاللہ.
جی ایک آدمی وضو کر کے آتا ہے اس کو چوٹ لگ جاتی کہیں، وہ کہتے ہیں معمولی خون ہے تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو زیادہ خون بڑا ہو گیا تو وضو کرنے کے بعد؟
اس میں بھی مسئلہ ہے، علماء کا اختلاف ہے اس میں کوئی شک نہیں، یعنی احتیاط کی بات الگ ہے، لیکن معمولی خون جس کو قدر درہم کہتے ہیں کتابوں کے فقہ میں، اس کا حقیقت میں یہ یعنی سمجھیے کہ ذوق سے بعض علماء نے اپنی بات کہی، حدیث میں کہیں ایک درہم کے برابر، درہم شاید ایک آدھے ریال کے برابر ہو یا ربع ریال کے برابر، جیسے بھی ہو، اس کا لفظ، یہ لفظ حدیث میں کہیں نہیں آیا ہے، یہ ان کا اپنی رائے ہے یا اپنا استصواب ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنے سے وضو نہیں ٹوٹے، اس سے زیادہ ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا، حقیقت میں یعنی خون کا مسئلہ بڑا بہرحال اختلاف تو ہے اس میں، لیکن خون کے نکلنے سے یہ وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، خون کپڑے میں لگا ہو تو خون ناپاک ہے یا پاک ہے، خون کھانا تو حرام ہے، او دمن مسوحن جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تیزی سے اچھل کے بہنے والا خون وہ کھانا اس کا حرام ہے، لیکن اگر گوشت میں کچھ خون کا بقایا باقی ہے تو وہ حرام نہیں کہا جائے گا. ایک عالم آئے نیپال کے، وہ کہتے ہیں کہ بیچاروں کے اندر مسلمانوں میں جہالت اتنی ہے کہ قربانی کا بکرا جو ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون کسی تشت میں لیتے ہیں، اس کو بھی مبارک سمجھ کر کے اور پکا کر کے گرم کر کے کھاتے ہیں، یہ بھی دیکھیں یہ خون حرام ہے، لیکن جہالت کی بات ہے، نادانی کی، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا نادانی کی صورت میں، تو بہرحال وہ حرام ہے، لیکن کیا وہ ناپاک بھی ہے؟ ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوا کرتی ہے، ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوا کرتی، لیکن ہر ناپاک چیز حرام ہے، یہ ایک طرف سے سمجھ لیجیے، ہر ناپاک چیز حرام ہے کھانا اس کا، لیکن ہر حرام چیز کا کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، ناپاک نہیں کہا جائے گا اس کو. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ خون حرام تو ہے اس کا کھانا، لیکن کیا وہ ناپاک بھی ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں آپ دیکھیں گے روایات، خود آپ نے قصہ سنا ہوگا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک زمانہ تھا، ایک فتنہ کھڑا ہوا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس ضمن میں بہرحال آپ کو بہت کچھ ستایا گیا، تمام علماء تقیہ کر کے یعنی دل میں تو اس مسئلے کے خلاف تھے لیکن اس کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے موافقت کر لی کہ ہاں یہ بھی مخلوق ہے، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف اور یہ رویہ آج تک تاریخ میں بہرحال باعزت نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے اکیلے سب کا مقابلہ کیا اور کہا کہ نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہوگی. بہرحال اس پر آپ کو بہت مارا گیا، یہاں تک کہ خون جسم سے خون باہر نکلے، کپڑے لطپت ہو گئے، اور ایک روایت میں کتاب المحن ہے، اور ابو العرب سقلی ایک مؤلف ہیں 5ویں صدی ہجری کے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام احمد کو اتنا مارا کہ آپ کا پیٹ پھٹ کر کے آنتیں نیچے گر گئیں، اس کے بعد لوگ چیخے بھڑک اٹھے، تو جو ذمہ دار تھا آپ کو ستانے کا یا آپ کو سزا دینے کا، اس نے پیٹ پہ پٹی باندھ کر کے اور جلدی سے آپ کو جیل کے اندر کر دیا. جیل کے اندر جو ان کا سردار تھا عالم احمد ابن دواد، وہ نماز پڑھانے آگے بڑھا. حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی نماز پڑھنے لگے مسجد میں. تو نماز جب اس نے مڑ کے دیکھا تو کہا کہ احمد بن حنبل تمہارے جسم میں اور تمہارے کپڑوں میں خون بھرا ہوا اس حالت میں تم نماز پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے دو ٹوک جواب دیا. کہا صلی عمر وہ جرح ہو یس رب دمن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو لولوہ مجوسی نے خنجر مارا تو آپ کا شکم مبارک پھٹ گیا, یہاں تک کہ آپ کی آنتیں بھی کٹ گئیں. یہاں آپ کو دودھ پلاتے تھے تو سفید پانی دودھ نکلتا تھا ہاتھوں سے. کہنے کا مطلب یہ کہ بہرحال یہ زخم ہوا. آپ کے کپڑے بھی خون میں لت پت خون بہ رہا ہوتا تھا, آپ صلوات پڑھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس حالت میں نماز بھی پڑھنا جائز ہے اور وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. اس سے علماء مسئلہ اخذ کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر کے ہر اس جانور کا جس کا گوشت کھانا حلال ہے اس کے خون کے بارے میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے. کہتے ہیں خون ناپاک ہے, خون اس کا کپڑے میں لگ گیا تو دھونا ہے یا کپڑے بدل کر کے نماز پڑھنی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو بہت بڑے فقیہ اور صحابہ کے میں فقیہ صحابہ کہے جاتے ہیں اور بڑے فقہا صحابہ میں آپ کا شمار ہے, ان سے صحیح روایت میں ابن ابی شیبہ وغیرہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خود جزور یعنی اونٹ کو انہوں نے ذبح کیا اور پھر اس کو کاٹا پیٹا. چھوٹے قد کے تھے, بہرحال کہتے ہیں کہ آپ کے پیٹ میں بھی اور آپ کے ہاتھوں میں خون سب لت پت ہو گیا. وضو کا نماز کا وقت آیا تو آپ اسی حالت میں بغیر وضو کیے یا کپڑے بدلے آپ نے نماز پڑھی. اس سے بھی یہ مسئلہ لیا جاتا ہے کہ بکری کا خون ہو یا کسی ایسے جانور کا جس کا گوشت کھانا حلال ہے وہ خون حرام نہیں کہا جائے. وہ خون حرام تو ہو لیکن ناپاک نہیں کہا جائے گا, کھانا اس کا حرام ہے. بہت سی چیزیں یعنی حرام ہوتی ہیں لیکن وہ ناپاک نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ مسئلہ اختلاف کا ہے. اس وجہ سے احتیاطاً اگر آدمی خون کی وجہ سے وضو کر لیتا ہے یا کپڑے بدل لیتا ہے تو الگ چیز ہے, لیکن اگر کسی نے نہیں بدلا اور خاص طور پر خون معقول اللحم کا ہے تو اس کی بنا پر اس پر یعنی اگر وہ صحابہ کے طریقے پر عمل کر رہا ہے تو وہ ظالم نہیں ہے یا وہ غلط کار نہیں ہے, انشاءاللہ اس کا وضو صحیح اور اس کی صلات بھی صحیح ہوگی. یہاں دوسرا مسئلہ ہے وضو کے ٹوٹنے کا اونٹ کے گوشت کے کھانے سے. یہ بھی ایک چیز ہے. یہاں پھر حقیقت ظاہر ہوتا ہے اتباع رسول کا نظریہ. بظاہر کوئی فرق نہیں ہے اونٹ کے گوشت میں, وہ حلال ہے کھانا ہے اس کا, بکری کا گوشت ہو گائے کا گوشت ہو, لیکن اونٹ کے گوشت کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم دیا ہے کہ اگر کسی نے اونٹ کا گوشت کھایا تو اس کا وضو جاتا رہا, وہ وضو ٹوٹے گا. اس وجہ سے مصنف نے اس روایت کو نواقض وضو میں ذکر کیا ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتوضا من لحوم الغنم, کیا بکری کا گوشت کھا کر کے میں وضو کروں یا وضو کرنا ضروری ہے؟ اتوضا میں وضو کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت, اگر چاہو تو کر لو, یعنی ضروری نہیں ہے, اگر تمہاری طبیعت چاہتی ہے تو کر لو, کیونکہ وضو پر وضو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اور سبب بنے گا زیادہ سے زیادہ حسنات کا, جیسا کہ روایت میں آیا ہے. پھر انہوں نے سوال کیا اتوضا من لحوم الابل, میں اونٹ کا گوشت کھا کر کے وضو کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, ہاں, یعنی اونٹ کا گوشت کھا کر کے وضو کرو. دوسری روایت میں آپ نے, یہ تو سوال ہوا صحابی کی طرف سے, جواب ہوا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, دوسری روایت میں مستقل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اونٹ کا گوشت کھایا وہ وضو کرے. مسئلہ یہ رہ جاتا ہے یہاں قیاس کا. حقیقت میں بعض مذاہب میں یہ چیز ہے کہ نہیں, اونٹ کا گوشت ہو, بکری کا گوشت ہو, گائے کا گوشت ہو, چڑیا کا گوشت ہو, خرگوش کا گوشت ہو, کوئی بھی ہو, سب برابر ہے, کسی کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن جب حدیث شریف میں یہ چیز آ گئی تو یہ جرات نہ ہونی چاہیے کہ نہیں اس کا انکار کریں, قیاس کو یہاں چھوڑ دینا ہوگا. کہتے ہیں کہ سب گوشت جب حلال ہے تو پھر کیا معنی وضو کرنے کا, یہ بہرحال چیز اتباع سنت کے خلاف پڑتی ہے. کسی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ اس کی حکمت کیا ہے, بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اگر کوئی چیز آئی ہے اس کو پکڑ لینا ہے، اسی کو کہتے ہیں اسلام. اسلام کے معنی سر جھکا دینا ہے، بہرحال تسلیم، سر تسلیم خم کر دینا ہے. تو مسئلہ صحیح یہ ہے کہ اگر کسی نے اونٹ کا گوشت کھایا، مان لیجیے کچا ہی کھا لیا، پھر بھی اس کے اوپر وضو کرنا ضروری ہے. اسی طرح اگر پکا کے کھایا پھر بھی نماز سے پہلے اس کو وضو کرنا ہوگا. یعنی اونٹ کا گوشت کھانا موجب نقض وضو ہوا، وضو اس کا جاتا رہتا ہے اور اس کی صلات صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح روایت میں کہیں بھی نہیں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھا کر کے وضو نہ کرنے کا حکم دیا ہو، بلکہ جتنی روایتیں آئی ہیں اونٹ کے گوشت کا کھانے کے بعد وضو کا حکم آپ نے دیا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض کتابوں میں آپ پائیں گے کہ سب گوشت برابر ہے، کسی کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا حکمت اس میں ہے، کیا سبب ہے، یہ بات آپ نے فرمائی، تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس میں قیاس پر عمل کرے. کسی نے کہہ دیا ہو، حدیث ان کو نہ ملی ہو، یہ ان کا عذر ہے، امام کا یا عالم کا، لیکن ہمارے ذات کے بارے میں یہ عذر نہیں قبول کیا جائے، کیونکہ ہمیں حدیث مل گئی ہے اور صحیح روایت سے ملی ہے. اخرجہ مسلم، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بخاری اور مسلم جس کو صحیح احادیث کا مجموعہ کہا جاتا ہے، حضرت امام مسلم نے اس روایت کو بیان کیا ہے. اسی طرح دوسری روایت ہے نواقض وضو کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ چیز بعض علماء نے اس کی حکمت بھی بیان کی ہے کہ کیوں اونٹ کا گوشت خاص طور پر کھانے سے وضو جاتا رہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایت میں آیا ہے کہ اس کے پیٹھ پر شیطان ہوا کرتا ہے، یا اس کی تفسیر کیے لوگوں نے کہ وہ بہت ہی سمجھ لیجئے بدخلق ہوتا ہے، یا بہت ہی سخت مزاج ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی طبیعت میں حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اس کو مار دیا کبھی اور اس کو غصہ آ گیا تو وہ اپنے دل میں یا اپنے ذہن میں اس کو لیے رہتا ہے، کسی وقت بھی اس آدمی کو موقع پائے گا تو اس کا سر توڑ دے گا یا اس کو لات مارے گا. یہ چیز ہے، اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ کینا پرور جانور ہے، اونٹ جو ہے کینا پرور جانور ہوتا ہے. اور کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کھانے والے کے اندر بھی یہ طبیعت آ جاتی ہے، اللہ عالم. بہرحال تو یہ چیز ہے، ہو سکتا ہے یہ حکمت ہو، یا اس کے گوشت میں ایک خاص قسم کی بو آتی ہو، کوئی بھی حکمت ہو، بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا ہے تو اس کی تعمیل بہرحال ضروری ہے، واجب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا تو وہ فلیغتسل، وہ ضرور غسل کرے. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں. آپ نے امر دیا، آرڈر دیا کہ جس نے کسی مردہ شخص کو، میت کو غسل دیا تو اس کے اوپر غسل ضروری ہے، پیارے رسول کا حکم ہے. ومن حملہ فلیتوضا، جس نے مردہ کو اٹھایا اور دفن کرنے کے لیے لے گیا تو پھر اگر اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے تو نیا وضو کرے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث صحیح اور حسن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بہرحال دوسری روایت آئی ہے، بعد کی روایت جس کو علماء نے کہا ہے اس کی وجہ سے یہ حدیث منسوخ ہے، یا یہ حدیث صرف احتیاطی طور پر ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو وضو کرے یا غسل کرے، نہیں تو نہ اٹھانے سے وضو جاتا رہتا ہے اور نہ میت کو غسل دینے سے غسل جاتا رہتا ہے. کیونکہ ایک حدیث آئی ہے بیہقی وغیرہ کی، اور مستدرک حاکم میں انہوں نے صحیح علی شرط الشیخین کہا ہے کہ حضرت بخاری اور مسلم کے شرط پر یہ حدیث صحیح ہے. لیس علیکم فی غسل میتکم غسل اذا غسلتموه ان میتکم یموت طاہرا ولیس بنجس فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم. اے پیارے رسول نے فرمایا کہ تمہارے مردے جو ہیں وہ ناپاک ہو کر کے نہیں مرتے ہیں، وہ پاک ہی رہتے ہیں، ان کو غسل دینے سے کسی کا غسل نہیں ٹوٹتا اور نہ وضو جاتا ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ اگر چاہو تو ہاتھ دھو لو، کیونکہ آدمی کسی کو، دوسرے کو غسل دیتا ہے تو ہو سکتا ہے دل کے اندر تھوڑی سی گھن کی بات ہو، یا کچھ چیزیں اگر اس کے جسم سے پسینہ اور کچھ چیزیں آ جانے کا یا اس میں باقی رہ جانے کا خطرہ ہے تو ہاتھ دھو لے زیادہ زیادہ، لیکن غسل یا وضو اس کا میت کے دھونے اور میت کے اٹھانے سے نہیں جاتا رہتا. تو مسئلہ صحیح یہ ہوا کہ پہلا حکم یہ تھا، بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو غسل دینے سے کسی کا کے اوپر غسل واجب نہیں ہے، اس کا غسل باقی رہتا ہے، اور اسی طرح میت کو اٹھانے سے اس کا وضو بھی نہیں جاتا، اس کا وضو باقی رہتا ہے. پہلا حکم وہ تھا، اور آخری حکم یہ ہوا کہ میت کو اٹھانے یا میت کو غسل دینے سے نہ وضو جاتا ہے نہ غسل جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن حزم اللہ یمس القرآن الا طاہر. یہ مسئلہ بھی بہت ہی اہم ہے، اس میں بھی بعض علماء کا اختلاف ہے، لیکن اختلاف کو برطرف رکھتے ہوئے اگر حدیث شریف میں یا آیت کے الفاظ میں کوئی چیز واضح طور پر آ رہی ہے تو اس کو ہمیں لینا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، اور وہ طریقہ بہرحال ہر زمانے میں بڑے یا ولی امر، بادشاہ، صدر اپنے ماتحت کو لکھا کرتے ہیں، تو اس طرح کا عمر بن حزم جو تھے یمن میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس یہ اپنی تحریر اپنا خط بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں اور بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ پورے الفاظ اگر جمع کیے جائیں تو اس میں خون بہا جس کو دیت کہا جاتا ہے، اسی طرح کیا نام ہے زکوٰۃ کے احکام بھی، اسی طرح آپ نے قرآن کو چھونے کا نہ چھونے کا حکم دیا بغیر وضو کے. کہتے ہیں کہ جس کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم کے پاس بھیجا اس میں یہ بھی ایک ٹکڑا تھا، اللہ یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو صرف طاہر یعنی پاک آدمی چھوئے. تو اب اس طاہر کا مطلب کیا ہوا، لوگوں نے اس کا مختلف معنی لیا ہے. طاہر کا مطلب کہتے ہیں کہ وہ جنوبی نہ ہو، اس کے اوپر غسل ضروری نہ ہو، وضو نہ بھی کیا ہو تو وہ چھو سکتا ہے. لیکن بہت سے علماء نے، اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ بغیر وضو کے کلام پاک کو، مصحف کو چھونا جائز نہیں ہے. اللہ یمس القرآن الا طاہر، کیونکہ طاہر کا لفظ کامل معنی اس کا یہ ہے کہ آپ باوضو باغسل بھی ہوں اور باوضو بھی ہوں، اسی وقت آپ اس کو چھو سکتے ہیں. اور صحیح مسئلہ یہی ہے، رہا یہ کہ بچوں کو اس کا مکلف کیا جائے نہیں کیا جائے، تو اس میں علماء نے اجازت دی ہے کہ بچے چونکہ مکلف نہیں ہے وضو کے، مصحف کا یا کلام پاک کو لے کر کے بغیر وضو کے بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب وہ سن تمیز کو پہنچیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کو تاکید کریں کہ باوضو رہیں یا وہ باوضو ہی چھوئیں. عام آدمی جو بڑے ہوں جن کو کوئی عذر نہ ہو، تو بہرحال وہ بغیر کسی عذر کے کلام پاک کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. مسئلہ یہ چھونے کا ہوا، رہا پڑھنے کا، آپ بغیر وضو کے آپ کلام پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ مسئلہ علماء نے اس کی تحقیق یہ کی ہے کہ آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. چھونے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ چھو نہیں سکتے. بغیر وضو کے آپ اگر کلام پاک یاد ہیں یا دور سے بغیر چھوئے دیکھ کر کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. مسئلہ صرف اللہ مس اس کو چھوئے نہیں، الا یہ کہ وہ کامل طہارت کے ساتھ ہو، اور طہارت کاملہ اس وقت ہوگی آدمی کو جب وہ با غسل بھی ہو اور با وضو بھی ہو. یہی مسئلہ صحیح معلوم ہوتا ہے. جی سوالات ہیں، کتنا وقت باقی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ.
حیض والی عورت کلام پاک پڑھ سکتی ہے؟
جی
حیض والی عورت کلام پاک پڑھ سکتی
ہے. ہاں کلام پاک بغیر چھوئے خاص طور پہ اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر اس کو وہ حافظہ ہے اور حفظ کو میں ضعف آنے کا خطرہ ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے، اس میں علماء کا فتویٰ ہے. یہاں تک کہ اگر اس کو دیکھنے کی ضرورت پڑے اور کوئی شخص مدد کرنے والا نہ ہو تو کسی مسواک سے یا کسی لکڑی سے لے کر کے اس کو کھول سکتی، لیکن ہاتھ سے نہ چھوئے. یہ مسئلہ علماء نے بیان کیا ہے. نماز کے دوران غیر ضروری خیالات اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. خشوع کا مطلب کیا ہے؟ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ نماز میں پڑھ رہے ہیں، صلات میں پڑھ رہے ہیں، اس پر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ اس کا معنی کیا ہوا. آپ اللہ اکبر کہے تو اس کا مطلب سوچیں. حقیقت یہ ہے کہ بہرحال کم از کم آدمی کو، کسی بھی مسلمان کو، اتنی حد تک عربی کا معنی سمجھنا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے. اللہ اکبر کا ایک عام معنی بھی سمجھنا چاہیے. پھر اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یا اللہ مباعد بھائی نہیں پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا؟ الحمد پڑھ رہے ہیں جو دن میں کئی بار پڑھنا ہوتا ہے اس کا مطلب بھی نہ سمجھے آدمی تو بہت بڑی کمی ہے. آج کل الحمدللہ کلام پاک کے تراجم ہو گئے ہونا چاہیے. اسی طرح سبحان ربی العظیم جب کر رہے ہیں تو آپ کا ذہن جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف میں فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ, نمازوں میں کھڑے ہوں خاص طور پر تو اس حالت میں کہ گویا اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آدمی کا احساس اتنا دینی احساس یا دینی ذوق اتنا قوی ہو گیا ہے تو یقیناً وہ تصور کرے گا کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر عرش پر بیٹھ کر کے ہمیں دیکھ رہا, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ایسا تصور کرے گا. لیکن اگر اس کا یعنی حاسہ اتنا کمزور ہے کہ وہ یہ تصور نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ تصور تو ضرور ہر آدمی کو کرنا چاہیے, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, یہ یقین کر لے کہ وہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے. اگر اس حالت میں نماز پڑھا پھر بھی اس کو خشوع خضوع آنے کا ایک سبب مل جائے گا کہ بھائی کوئی ایسی حرکت نہ ہونی چاہیے جو اللہ رب العزت ہمیں دیکھ کر کے اس پر ہماری یعنی ہمیں ہمارا مواخذہ کرے. تو یہ سب اسباب ہیں صلاۃ میں خشوع اور خضوع لانے کے. اس کے برعکس اگر آپ صلاۃ کے اوراد اور قراءت پر توجہ نہیں دے رہے ہیں, اس کے مطلب پر غور نہیں کر رہے ہیں, تو یقیناً شیطانی وسوسے آپ کو چاروں طرف گھماتے رہیں گے. یہاں تک ہوتا ہے